تک کوئی انسان صوفی کامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہنے والے نے بڑے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے. یہاں گردنیں کٹائی جاتی ہیں, یہاں نفس کو کچلا جاتا ہے, یہاں نفس کو مارا جاتا ہے, یہاں جان کی قربانیاں دی جاتی ہیں, یہاں مال کی قربانیاں دی جاتی ہیں, تب جا کر کے انسان لفظ مسلمان کا کما حق کہو مصداق بنتا ہے, لفظ مومن کا کما حق کہو مصداق بنتا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 8 خصلتیں ہیں کہ جب تک ایک بندہ مومن اپنے اندر ان 8 خصلتوں کو سجا نہ لے گا, رچا اور بسا نہ لے گا, اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن سچا صوفی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان 8 چیزوں کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اسی لیے کہ سخاوت وہ عظیم شے ہے, سخاوت وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ السخی قریب من الجنہ و بعید من النار, کہ سخی وہ بندہ مومن ہے خدا کی بارگاہ کا اتنا مقبول ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندر سخاوت پیدا کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے روشنی میں اسے یہ بصارت دی جاتی ہے کہ اے میرے بندہ سخاوت کے صدقے میں تو جنت سے قریب ہو گیا, تو جہنم سے دور ہو گیا. السخی و قریب من الجنہ و بعید من النار, سخی جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اللہ اکبر. ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سخاوت, جو آپ کا شیبہ تھا, جو آپ کا طریقہ تھا, کہ جس سخاوت کو حضرت جنید بغدادی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت, اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے ابراہیم اپنی پیاری چیز, اگر واقعی تم میرے محبوب ہو, اگر واقعی تم میرے مقبول ہو اور تمہارے دل میں میری اگر سچی محبت ہے تو اس محبت والی شے کو تم میرے راستے پہ قربان کرو. آپ نے سنا ہوگا کہ پہلی رات یہ خواب دیکھتے ہیں. نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب ہوتا ہے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں, 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. دوسری رات پھر یہی خواب نظر آتا ہے, کوئی کہنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے, اے ابراہیم اٹھو اور میرے راہ میں جو پسندیدہ چیز ہے اسے قربانی دو. یہاں تک کہ ایک رات نہیں پے در پہ 3 رات یہی خواب دیکھتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, 100 اونٹ اللہ پر, 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ابراہیم اس سے کام نہ چلے گا بلکہ میرا مقصود تو یہ ہے کہ اپنا نور نصر اسماعیل کو میری راہ میں قربان کر دو. قربان جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت پر. ہسکساتے نہیں ہیں, آپ کے قدموں میں لغزش نہیں پیدا ہوتی ہے بلکہ استقلال کے ساتھ, عزم سمیم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹا سے کہتے ہیں, قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے استقلال کے ساتھ فرماتے ہیں, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میرا پروردگار مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کروں, میں اللہ کی راہ میں قربانی دوں. یہ سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سخاوت نہیں تو کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کبھی مال قربان کر رہے ہیں, کبھی اولاد قربان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی پر بس نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اگر پروردگار کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کی باری آئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹے ہیں بلکہ اپنی جان کا مزانہ بھی پیش کر دیا ہے. الاقتباس الانوار میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تسلیم کے تعلق سے روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں میں ان کی سخاوت کا چرچا ہوا کرتا تھا, فرشتوں میں ان کی محبت کا چرچا ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا, پروردگار ابراہیم جتنا پہلے تجھ سے محبت کرتا تھا اب اس محبت میں کمی آ گئی ہے, اب اس محبت میں ڈیوائشن آ گیا ہے، اس محبت میں تقسیم آ گئی ہے، اس محبت میں ایک محبت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ہے، ایک محبت تو وہ ہے کہ وہ تجھ سے کرتا ہے اور محبت وہ اپنی اولاد سے بھی کیا کرتا ہے، مگر پروردگار کو اپنے ابراہیم پہ ناز تھا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اے فرشتوں میرا ابراہیم کل بھی جتنی محبت مجھ سے محبت کرتا تھا آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار میں کیسے ہم لوگ کیسے اس بات کو تسلیم کریں کہ ابراہیم کل بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح سے اعلان کیا تو فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تو ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیں گے، آپ یہ بات جو ہے یہ سخاوت کے تعلق سے جو میں پیش کر رہا ہوں تصوف کا یہ بھی ایک راستہ ہے، تصوف کا یہ بھی ایک شک ہے کہ جب بھی کوئی بندے مومن اپنے اندر مکمل سخاوت نہیں پیدا کر لے گا اس وقت تک وہ صوفیت پر کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتے اترے امتحان لینے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان فرشتے ایک نورانی مجمع لے کر کے خانہ کعبہ کے ارد بیٹھ جاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتوں نے بلند آواز سے اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرنا شروع کر دیا، فرشتے پکارنے لگے اللہ 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 کا ذکر کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سماعت سے جب اس اللہ اللہ کا ذکر جب ٹکراتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی کیف و مستی میں آ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کو روک دیتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اس مجمع کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس مجمع کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے اللہ اللہ کا ذکر کرنا روک دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی آپ لوگ کس کا ذکر کر رہے تھے، ذرا ان کا ذکر ایک بار اور کرو۔ فرشتوں نے کہا ہم ایسے ذکر نہیں کریں گے، ہم تو کچھ معاوضہ لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنے مال و متاع ہیں وہ سارے مال و متاع لے لو اور ایک مرتبہ اس پروردگار کا ذکر کر دو، لفظ اللہ ایک مرتبہ ادا کر دو اور مجھے اللہ کا ذکر سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ کا ذکر سنا دو، میرے پاس جتنے مال و متاع ہیں وہ سارے مال و متاع لے لو مگر ایک مرتبہ اللہ کا ذکر سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا مال و متاع جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ سارا کا سارا مال و متاع ان اہل مجلس کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ ان فرشتوں نے ایک مرتبہ بلند آواز سے سارا کا سارا مجمع مل کر کے لفظ اللہ پکارا، لفظ اللہ پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لفظ اللہ تو سننا تھا، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی کیف و مستی میں آ جاتے ہیں، جھومنے لگتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور کہو، فرماتے ہیں ایک مرتبہ اور کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا تو ان فرشتوں کی جماعت نے کہا کہ جتنے مال و متاع تھے وہ سارے کے سارے تو آپ نے دے دیا، آپ کیا دو گے؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس 300 اونٹیں ہیں، میرے پاس اتنے جانور ہیں، وہ سارے کے سارے جانور لے لو، ایک مرتبہ صرف اللہ کا ذکر کر کے ہمیں سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی یہ گزارش کی تو فرشتوں نے کہا، نورانی جماعت والوں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، یہ سارے کے سارے مال و متاع دے دو۔ فرشتوں نے پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے لفظ اللہ کا ذکر کیا، اللہ اکبر۔ فرشتوں نے جب اللہ کا ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کی حلاوت کو پانے کے بعد اتنے کیف و مستی میں آ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومنے لگتے ہیں، اور جب کیف و مستی ختم ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور لفظ اللہ کا ذکر سنا دو، ایک مرتبہ اور لفظ اللہ کا ذکر سنا دو۔ فرشتوں نے کہا کہ مال و متاع تھا وہ تو دے دیے، جتنے جانور تھے وہ سارے کے سارے تو دے دیے، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کرنے والے، اب مال و متاع تو نہیں ہے، اب جانور تو نہیں ہے، کسی قسم کے میرے پاس کوئی مال تو نہیں ہے، بس میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میری جان ہے، وہ میری جان ہے۔ فرماتے ہیں کہ جان اس کو لے کر کے کیا کریں گے؟ تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جان کو لے لو اور ایک مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر اپنی پیاری زبان سے ہمیں سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گزارش کی تو فرشتوں نے بلند آواز سے لفظ اللہ کا ذکر کیا، اور جو ہی فرشتوں نے اللہ کا ذکر کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اس لفظ اللہ کی لذت میں, اس کی حلاوت میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور فرشتے وہاں سے پکارتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں, مولا تیرا خلیل تجھ سے پہلے جتنی محبت کرتا تھا اب بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے, بے شک تیرا خلیل خلیل ہی ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی بندے مومن صوفیت پہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سخاوت کا سچا جذبہ, ان کی طرح جذبہ اپنے دل میں نہ پیدا کر لے. فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ سخاوت جو ہے صوفیت کے لیے, تصوف کے لیے سخاوت کا ہونا ضروری ہے, فرماتے ہیں اسی طرح صوفیت کے لیے رضامندی کا بھی ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہو, اللہ جس حال میں جلائے اس حال میں جیو, اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں رہو, مگر کبھی بھی اپنی زبان سے شکوے کے الفاظ اپنی زبان سے ادا مت کرو. یہ بندے مومن کی رضامندی کی دلیل ہے. فرماتے ہیں کہ یہ رضامندی حضرت اسماعیل علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے, یہ ان کا شیوا ہے, ان کا طریقہ ہے. باپ کا رہا بیٹا انی اعلی فی المنام انی اذبح کا فانظر ما ترى, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی رضامندی کا ثبوت اس طرح سے دیتے ہیں, یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کی آپ تعمیل کیجیے, بے شک آپ اسماعیل کو جو ہے وہ رضا مند پائیں گے اور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس رضامندی کو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے تصوف کا ایک شرط بتایا ہے, تصوف کی ایک شرط بتائی ہے کہ جب تک ایک بندہ مومن حضرت سیدنا ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضامندی کو اپنے اندر پیدا نہیں کر لے سکتا اس وقت تک وہ سچا صوفی نہیں بن سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ صبر کا بھی ہونا ضروری ہے, صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے, صبر حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے. آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے سنا ہوگا, اللہ اکبر, سارے پیغمبروں میں جتنا دکھ اور جتنی تکالیف حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے جو ہے جھیلی ہے اور برداشت کی ہیں, اتنا صبر ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں جھیلا ہے, کسی نبی نے برداشت نہیں کیا ہے. فرماتے ہیں کہ سارے تکالیفوں پر صبر کے دامن کو تھامے رکھنا حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت کا پیکر بن جانا ایک صوفی کا طریقہ ہے. فرماتے ہیں تیسری چیز, چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ اشارے کا بھی ہونا ضروری ہے. اشارہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے. حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام 3 دن تک کسی سے کلام نہ کرتے اور اشارے سے ہی کلام کیا کرتے, اشارے ہی سے بات کیا کرتے. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اشارے سے کلام کیوں کرتے ہیں, آپ اپنی زبان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں, تو حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل جائے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں وہی بات میرے لیے لائق گرفت ہو جائے, اسی لیے میں اشارہ سے کلام کیا کرتا ہوں. حضرت زکریہ علیہ السلام کا اشارے سے یہ کلام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا, اس نادا ربہ نداءً خفیہ, کہ اللہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ندا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اشارے سے جہاں وہ ندا کیا, اشارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا, اشارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حضرت زکریا علیہ السلام نے آواز دی. فرماتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں. 5ویں چیزیں فرماتے ہیں کہ صوفیت پہ چلنے والا انسان وہ غربت کی رہروی کا بھی شکار ہوتا ہے. یعنی صوفیت پہ چلنے والا انسان اگر وہ غربت سے بھی اگر دو چار ہو جائے تو اس غربت سے وہ کنارہ کشی نہ اختیار کرے, بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام کی اس مبارک سنت کو اپناتے ہوئے اس غربت کو وہ پسند کر لے. اسی لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام غریبی سے پھیلا ہے اور غریبی میں آ کر کے سمٹ جائے گا. اسلام غریبی سے پھیلا ہے اور غریبی میں آ کر کے سمٹ جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح سے دی کہ ایک سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے, اپنے سوراخ سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد پھر اسی سوراخ میں آ کر کے واپس ہو جاتا ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غربت حضرت ادریس علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں چھٹی چیز جو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گدڑی ہے. وہ گدڑی یعنی پیوند لگا ہوا کپڑا, پیوند لگا ہوا لباس پہننا, یہ تصوف کی ایک شک ہے, تصوف کے راستے کا ایک طریقہ ہے. فرماتے ہیں کہ پیغمبروں نے سب سے پہلے جس پیغمبر نے گدڑی پہننے کا شرف حاصل کیا وہ اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیوند پر لگے ہوئے لباس کو پہنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پیوند لگے ہوئے لباس کو پہنتے تھے تو پہننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیوند لگے ہوئے لباس پہننے کے بعد اتنی روحانی خوشی ملا کرتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت بھی اگر مل جائے تو میں اتنی خوشی محسوس نہیں کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, یا سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ گدڑی کے لباس کو, اس پیوند لگے ہوئے لباس کو کیوں پسند فرماتے ہیں؟ تو قربان جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گدڑی کے لباس کو اسی لیے پسند فرماتا ہوں کہ اس لیے کہ اس کو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب بات چلی سیاحت کی کہ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. ایک صوفی کے لیے یہ بات زیب نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مقام پہ بیٹھے رہیں اللہ 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 کرتے رہیں, بلکہ یہ نہیں ہے, بلکہ صوفی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو مشن دے کر کے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس مشن کو لے کر کے ساری دنیا والوں کے سامنے پہنچ جانا اور اخلاق حسنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پھیلانا, یہ بھی تصوف کا ایک مشن ہے. صوفی سنتر کا یہی پیغام ہے دنیا والوں کو کہ ہم صرف اس دارالسلام کی بلڈنگ تک ہمیں محدود نہیں رہنی ہے, اس کمرہ تک ہمیں محدود نہیں رہنا ہے, بلکہ ہم کتابوں کے ذریعے, بلکہ ہم جو ہے اس مشن کو لے کر کے ہمیں آگے بڑھنی ہے. اس لیے کہ صوفیت ایک کمرے میں محدود چیز کا نام نہیں ہے, بلکہ صوفیت کو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیاحت سے اس کا تعلق جوڑا ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت کوئی بھی صوفی اپنے اندر پیدا نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ سچا صوفی نہیں بن سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی زندگی میں کوئی گھر نہیں بنایا, کوئی گھر نہیں بنایا. کسی بھی تاریخ میں آپ کسی بھی عیسائی سے پوچھ لو, آپ ان سے کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی گھر بنایا تو ہر مورخ اور ہر صاحب کتاب یہ کہتا ہوا نظر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کوئی گھر نہیں بنایا, کوئی مکان نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, حضور آپ کہیں آپ نے اپنے رہنے کے لیے آپ نے کہیں گھر نہیں بنایا, آپ نے کوئی مکان نہیں بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ارے دنیا مسافر خانہ ہے اور مسافر جب کسی شہر میں جایا کرتا ہے تو وہ مستقل طور پہ کوئی کہیں گھر نہیں بناتا ہے, آج یہاں ٹھکانا ہے کل کہیں دوسری جگہ ٹھکانا ہے. صوفیت پہ چلنے والے صوفیوں کو یہ پیغام ہے کہ اپنے اندر جب تک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک تعلیم مصطفیٰ عام نہیں ہوگا. حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین میں کیوں آئے تھے, آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے اعمال کو صوفیت کے سانچے میں ڈھال کر کے, اپنے صبح شام کو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھال کر کے ہندوستان کے سرزمین میں جب یہ صوفی تشریف لائے تو آج اس کی ضیا پاشیاں دیکھو تو ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام نظر آ رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتاؤں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنے پاس دو چیز رکھتے تھے, ایک پیالہ پانی پینے کے لیے, ایک کنگھی اپنے بالوں پہ کنگھی کرنے کے لیے, صرف دو چیز اپنے ساتھ رکھتے تھے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی. قناعت اللہ کر کے اللہ کی راہ میں نکل جاتے اور اسی طرح سے آپ اپنے دین کی تبلیغ فرماتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آیا کہ یہ دو چیزیں صرف اپنی ساتھ میں لے کر کے چلتے تھے. فرماتے ہیں دوران سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں کے ہاتھ کی ہتھیلی سے اس طرح سے پانی پی رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس دونوں ہتھیلی سے پانی پینے والے کو دیکھا تو کہا کہ یہ دونوں ہتھیلیاں ہمارے لیے کافی ہے, لہذا پیالہ کو اٹھاتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک انسان ہے جو اپنی انگلیوں سے اپنی بالوں کی کنگھی کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس انسان کو اپنی انگلیوں سے بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کنگھی کو بھی توڑ دیا, کہا کہ اب مجھے اس کنگھی کی بھی ضرورت نہیں, اللہ کا دیا ہوا ہاتھ یہ انگلیاں ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ صوفیت کا راستہ ہے, یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس کے بعد آخری چیز جو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی وہ فقر ہے. وہ فقر ہے, وہ فقر اتنی عظیم شہ ہے, عظیم نعمت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری. آج ساری دنیا فقیری کو مایوب سمجھتی ہے, مگر امام الانبیاء نے آج سے 1400 سال پہلے اس تصوف پہ چلنے والے صوفی کے طریقے کے تعلق سے فرمایا ارے فقیری یہ لائق عیب نہیں ہے, یہ فقیری تو میرے لیے فخر کی بات ہے. الفقر فخری یعنی فقیری میرے لیے باعث فخر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیری پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے, اور جب ان آٹھوں سنتوں کو, آٹھوں انبیاء کرام کے ان پیاری پیاری سنتوں کو, ان طریقوں کو جب ایک صوفی اپنا لیا کرتا ہے, اور جب اپنے صوفی اپنے زندگی کے صبح شام میں جب رچا بسا لیا کرتا ہے, تو جب یہی بنتا خدا کی بارگاہ میں جب کسی چیز کی تمنا کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے وہ انسان تمی لوتی نہ ہو, جب یہ میرا بندہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کرتا ہے ہم اس کے سوال کو رد نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم ضرور ضرور قبول کیا کرتے ہیں, ہم ضرور ضرور قبول کیا کرتے ہیں. وہ انسان تمی لوتی نہ ہو. لیتا ہے اور پھر وہ مقام عروج پہ پہنچتے 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 ثنا فی اللہ کی منزل حاصل کرتا ہے. ہاتھ اس کا ہوتا ہے, بظاہر طاقت خدا کی ہوتی ہے, آگ اس کی ہوتی ہے, بظاہر آگ اس کی ہوتی ہے, دیکھنا خدا کا ہوتا ہے, پیر اس کا ہوتا ہے, بظاہر پیر اس کا ہوتا ہے مگر چلنا خدا کا ہوتا ہے, یعنی جسم اس کا ہوتا ہے, قدرت خدا کی اس کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے. اللہ اکبر. صوفی زم کے تعلق سے, تصوف کے تعلق سے ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے نظر کر دوں. حضرات آپ نے حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ کے بارے میں سنا ہوگا. حضرت بایزید بستامی تصوف کے مقام میں غوث پاک کے بعد اگر کوئی ولی ہے تو حضرت بایزید بستامی ہے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب اور مقبول بندے. ایک بات اور میں بتا دوں کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ سے آپ کے کسی عاشق نے ایک مرتبہ سوال کیا, حضور آپ کو یہ مقام عروج کیسے ملا, یہ مقام بلندی کیسے ملی, آپ ولایت کے مقام پہ کیسے فائز ہوئے؟ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے سنو, بایزید بستامی کوئی عبادت اور ریاست کر کے اس مقام پہ نہیں پہنچا ہے, بلکہ بایزید کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو آج بایزید بنا ہے. بایزید بنا ہے. حضرت جنید حضرت بایزید فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا جب مجمع لگتا اور آپ کے مجمع میں جب ذکر ہوتا, اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا اور سارا کا سارا مجمع حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے ساتھ جو ہے وہ عروجیت کی منزل حاصل کرتا اور جذب و کیفیت کی مستی میں جب کھو جایا کرتا تھا, فرماتے ہیں ایک مرتبہ بایزید بستامی علیہ رحمہ اہل محفل میں بیٹھے ہیں اپنے مریدوں کے پاس ساتھ بیٹھے ہیں, بایزید بستامی علیہ رحمہ جو ہے ذکر کرتے 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 اللہ اللہ کا فکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کا فکر کرتے ہوئے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ حالت کیفیت میں آ جاتے ہیں, لفظ اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت بایزید بستامی فرمانے لگتے ہیں میں خدا ہوں میں خدا ہوں میں خدا ہوں. حضرت بایزید بستامی فرمانے لگتے ہیں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی اس آواز کو اس صدا کو سارا کا سارا مجمع سن رہا ہے. بایزید بستامی علیہ رحمہ فرما رہے میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. مجمع ذکر و اذکار ختم ہوئے, جذب و کیفیت ختم ہوئی, مریدین نے کہا حضور گستاخی معاف ہو. آپ نے حالت کیف و جذب میں آپ نے حالت کیف و مستی میں مقام عروجیت پر پہنچتے پہنچتے آپ نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے سامنے جب مریدوں نے عرض کیا تو حضرت بایزید فرماتی ہیں نادانو میری زبان سے کفر نکل رہا تھا اور تم لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے, ارے تم ہی تلوار سے میری گردن قلم کر دیے. آئندہ سنو جب بھی میرے زبان سے کوئی کفری الفاظ صادر ہو کوئی کفری الفاظ نکلے تو سنو تلوار اٹھا لینا اور بایزید بستامی کے گردن کو تم سے جدا کر دینا, یہ میرا حکم ہے. حضرات کچھ دنوں کے بعد پھر اسی طرح سے کیف سرور کی مست کیف سرور کی محفل سجتی ہے, ذکر خدا کی محفل سجتی ہے, سارے کے سارے لوگ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ پھر حالت کیف مستی میں آتے ہیں مقام عروجیت پہ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ پھر فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. اب مریدین پریشان کروں تو کروں کیا, سامنے کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ہمارے پیر مرشد ہے جسے دنیا بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے, جس کا ایک مقام ہے بارگاہ خداوندی میں بھی مقام ہے مخلوق خداوندی میں بھی مقام ہے. اللہ اکبر, مریدین نے تلوار تو اٹھایا مگر اب ہمت نہیں ہے کہ اپنے پیر مرشد کی گردن پہ تلوار چلا دے. اللہ اکبر, اسی درمیان جو ہے جو ذکر کی محفل ختم ہوئی اختتام پہ پہنچا اور سارے کے سارے وہ کیفیت جذب کی جب مستی ختم ہوئی تو پھر مریدین نے عرض کیا حضور گستاخی معاف ہو, آج آپ نے پھر اپنی زبان سے کفر ادا کر دیا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا کہ اگر میرے زبان سے کفر ادا ہو تو تلوار اٹھانا میرے گردن کو قلم کر دینا, یہ نہ دیکھنا کہ سامنے بایزید ہے. لیکن پھر مریدین عرض کرتے ہیں حضور تلوار تو اٹھایا مگر ہمت نہ ہوئی کہ اپنے پیر کی گردن کو اپنے ہاتھ سے کیسے مار دے اپنے تلوار سے کیسے قلم کر دے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا اتنا سننا تھا, حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنو اگر آئندہ کبھی بھی اگر میرے زبان سے کفر کے الفاظ اگر نکلے تو تلوار سے میری گردن قلم کر دینا, اگر گردن قلم نہ کرو گے تو تم سب لوگ میری مریدیت سے خارج ہو جاؤ گے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے فرما دیا کہ اگر تم لوگوں نے آئندہ میری زبان سے کفر نکلتا رہے اور تم لوگ اگر تلوار سے میری گردن قلم نہ کرو گے تو یا تو گردن قلم نہیں کرو گے یا میرے مریدیت سے نکل جاؤ گے. حضرات کچھ دنوں کے بعد پھر محفل سجی, عشق و سرور کی محفل سجی, اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر کی محفل سجی اور ذکر کی محفل سجنے کے بعد حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ پھر حالت کیف جسم میں آتے ہیں حالت کیف مستی میں آتے ہیں. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ پھر اپنی زبان سے ادا فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں میں اللہ ہوں. اسی طرح سے بار بار صدائیں بلند ہوئی اور میرے دین پشو پوش کے عالم میں ہے کشمکش کے عالم میں ہے, اگر تلوار نہ چلائی جائے تو مریدیت سے نکل جاؤ گے اور تلوار چلا دی جائے گی تو پیر کا خاتمہ ہو جائے گا. مگر الامر فوق العادب کے تحت جو ہے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کے مریدین جو ہے وہ تلوار کو اٹھاتے ہیں اور تلوار اٹھانے کے بعد حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی گردن پہ چلا دیتے ہیں. اللہ اکبر, مریدین تلوار گردن پہ چلا رہے ہیں تلوار ادھر سے ادھر ہو رہی ہے مگر بایزید کی گردن کٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, بایزید کی گردن کٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. ایک بار چلایا گیا, دو بار چلایا گیا, تین بار تلوار چلایا گیا مگر گردن کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. تلوار اس پار سے تو اس پار ہو رہا ہے مگر گردن کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر, ذکر و سرور کی محفل ختم ہوئی, اور جب کیسے مستی کی جب محفل ختم ہوئی تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمۃ کے مریدین نے کہا, حضور پھر آپ نے حالت جذب و کیفیت میں کفر بک دیا. آپ فرما رہے کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر میرے زبان سے کفر نکلے تو تم تلوار سے میرے گردن کو قلم کر دینا. کیا تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا؟ مریدین عرض کرتے ہیں, حضور تلوار تو چلائی مگر گردن کٹتا ہوا کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. تلوار تو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار چلائی گئی مگر گردن کٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمۃ حالت کیسے مستی میں آتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو, اس وقت جو زبان میری تھی فرمانا خدا کا تھا, بایزید ہوتا تو کر جاتا اور خدا وہ کرتا نہیں ہے, لہذا زبان میری تھی اور فرمانا پروردگار کا تھا. جب انسان تصوف کے راستے پہ چل کر کے جب مقام عروج حاصل کرتا ہے, اسی مقام میں سے ایک مقام ہے فنا فی اللہ. انسان اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قریب کر لیتا ہے. زبان اس کی ہوتی, بولنا پروردگار کا ہوتا, آگ اس کی ہو جاتی ہے, دیکھنا پروردگار کا ہوتا ہے, ہاتھ اس کا ہو جاتا, پکڑنا خدا کا ہو جاتا ہے, پیر اس کا ہوتا ہے, چلنا پروردگار کا ہوتا ہے. یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے محبت میں اتنا گل ہو جاتا ہے کہ سارے جسم میں خدا کی قدرت سرایت کر جاتی ہے. تو صوفی زم کا یہی پیغام ہے دنیا والوں کو کہ اگر ہم صوفی زم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر جب تک شریعت مصطفیٰ, اور جہاں یہ ساری باتیں جو حضرت سیدنا جنید بغدادی نے فرمائی, جب تک ہم ان باتوں پر نہیں چلیں گے صوفیت کے راستے پر ہم گامزن نہیں ہو سکتے. بس چلتے چلتے آخری پیغام حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ لیس تصوف رسوما ولا علوما. ارے تصوف کا راستہ جو ہے یہ کوئی رسم والا راستہ نہیں ہے, یہ کوئی علم والا راستہ نہیں ہے, بلکہ فرماتی ہیں ولکنہ اخلاق. تصوف کا جو راستہ ہے وہ اخلاق کا راستہ ہے, اور اخلاق کے راستے پر چل کر کے تم ساری دنیا کو فتح کر سکتے ہو. اگر اخلاق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو ایک انسان کے دل میں بھی نہیں اتر سکتے ہو. یہی وہ اخلاق ہے جسے اخلاق مصطفیٰ کہا جاتا ہے, جسے اخلاق رسول کہا جاتا ہے, جس اخلاق کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا, انک لا علی خلق عظیم. اللہ اے میرے محبوب, ہم نے آپ کے خلق کو عظیم کر دیا. تو اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانا یہ بھی تصوف کا راستہ ہے. جب تک ہم اپنے اندر اخلاق نہیں پیدا کریں گے, خلوص نہیں پیدا کریں گے, اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. اس انٹرنیشنل صوفی زم کے پروگرام سے آپ تمام حضرات کو یہی پیغام ہے کہ ہمیں اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہوگا, ہمیں اپنے اندر عزم پیدا کرنا ہوگا, استقلال پیدا کرنا پڑے گا. اور ہم اپنے دل میں یہ نہ سوچے کہ ہم چند ہیں, کیا ہم ساری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں. بے شک اگر ہمارے ارادے اگر مضبوط ہیں تو ہم چند ہیں تو کیا ہے. کہ آپ نے وہ شعر نہیں سنا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بڑھتا گیا. انشاءاللہ صوفی سینٹر کا پیغام صرف بنگلور کے سرزمین نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا. اس لیے کہ یہ آواز کسی انسان کی آواز نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کی آواز ہے. یہ کوئی آواز جو ہے یہ کسی انسان کی, یہ کسی مخلوق کی آواز نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی آواز ہے. اسلام زندہ باد, اسلام پائندہ باد, صوفی زم زندہ باد, صوفی سنت زندہ باد. السلام علیکم.
حضرات محترم, بہت نہیں آپ آئے, بہت اچھی تقریر ہے. ہمارا 31واں جلسہ میں سنا, اس کے پہلے شاید میں صوفی کا مطلب صرف اون کا کپڑا پہننا ایسا سمجھتا تھا, مگر صوفی بننے کے لیے اتنے کنڈیشنز ہیں مجھے پہلی بار معلوم ہوا. اور علامہ خاری محمد حفیظ الرحمان صاحب چیف قاضی بمبئی بار بار مجھے صوفی اور دوسروں کو بھی صوفی بلاتے تھے, مگر آسان سمجھتا تھا صوفی یہ لفظ لگا لینا اپنے ساتھ. مگر حضرت کی تقریر سے معلوم ہوا کہ 8 کنڈیشنز ہیں, ایک تو سخاوت, دوسری رضامندی, تیسرا صبر, چوتھا غربت, پانچواں اشارہ, چھٹا جو ہے پیوند کا کپڑا پہننا, ساتواں سیاحت, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاحت اور آٹھواں فقیری. تو اتنے کنڈیشنز ہیں صوفی کا نام اپنے ساتھ لگانا. انشاءاللہ میں تھوڑا تھوڑا صوفیزم میں آ رہا ہوں, جو ملتا ہے کھا لیتا ہوں. گھر میں جان بھی سلا دیتے نیچے, جب بغیر تکی کے سونا شروع کر دیا ہوں میں. فقیر میں آ رہا ہوں تھوڑا تھوڑا. اور بھی دوسرے جو کنڈیشنز ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اچھا ہوگا. ایک نوجوان ہستی آ کے ہیں, پہلی بار ملا ان سے, ملاقات کیا تو اپنا نام صوفی کے ساتھ لگا کے بولے. تو انشاءاللہ وہ پہلی بار میں دعوت دیا تو ہمارے محفل میں آ چکے ہیں. ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت کو دوسری مرتبہ, پہلی مرتبہ جب پالج گٹھلی میں بیان تھا تو وقت کم ملا تھا, تین تین مقرر تھے وہاں پہ. تو اس مرتبہ جناب ارشاد صاحب کو میں زبان دے دیا تھا کہ آپ کی تقریر اس مرتبہ ہوگی, حضرت کی صدارت ہوگی. تو حضرت سے ریکویسٹ کیا میں کہ آپ پہلے کر دیں, تو حضرت بولے نہیں نہیں ان کا ہے بیان رکھو. تو حضرت سے گزارش کروں گا, پھر سے بقیہ ہو گیا تو تیسری مرتبہ آپ کو ہم دعوت دیں گے. ہماری دعوت قبول کر کے آپ کو آنا پڑے گا. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب مولانا حافظ و قاری سید محمد نور اللہ شاہ قادری لطیفی گنگاوتی سے, گزارش کروں کہ آئے وہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان سیدنا نبینا وحبیبنا شفیعنا ونورنا ونور ربنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی انفسکم افلا تبصرون, صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی المکین الامین, ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین, الحمد للہ رب العالمین. محب واجب الاحترام, قابل قدر بزرگوں اور صوفی انٹرنیشنل کانفرنس کے سربراہ اور تمام برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے کہ ہم تمام کو یہاں پر جمع ہونے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور بھی قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ چھوٹی سی مختصرا جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آئیے ہم تمام مل کر حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضری دیں. حضور مدینہ تاجدار سرکار اب قرار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے حضور تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت امام میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایسے تو ہمارے سلیم ہزاری صاحب قبلہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی صدارت ہے جلسے کہ آپ کو آنا ہوگا, تو میں نے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا اور مولانا کی تقریر سننے کے لیے حاضر ہوا تھا, کیونکہ میرے بہت قریب رہتے ہیں, کبھی اتفاق نہ ہوا تھا کہ ان کی تقریر سنو, اور سننے میں اتنا لطف آ رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں سنتا ہی چلا جاؤں, لیکن پھر بھی ہمارے سلیم ہزاری صاحب نے پھر کہا کہ آپ کچھ کہیے. تو قرآن شریف کی جو آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا, وفی انفسکم افلا تبصرون, وفی انفسکم, میں تمہارے نفس کے اندر ہوں. افلا تبصرون, کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ میں وہ آیت پڑھنا چاہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہیں, لیکن اس میں صرف قریب رہنے کا ذکر ہے. یہ وفی انفسکم میں, وفی انفسکم جو جملہ ہے اس شہرت سے زیادہ قریب, تو سمجھ لو شہرت ہے اس سے اور تھوڑا قریب ہے. قرآن کی بھی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, لیکن یہ آیت وفی انفسکم میں تمہارے اندر ہوں. اب نفس کے اندر, جان کے اندر, دل کے اندر, انہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, پھر اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کا تم مجھے نہیں دیکھتے, یہ سوال کیا بندوں سے. اب جو فرمان خدا ہے, اب جیسا کہ ہمارے مولانا بتا رہے تھے شریعت کے اصول, بات شریعت ہی سے لی گئی, بات قرآن شریف ہی سے لی گئی. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی آیت کہیں کہ لا کے پڑھ لیے ہوں گے, کوئی جو نا بات جملہ بنا کے بول دیے ہوں گے, ہاں کہیں سے کوئی جملہ لا کے جو نا خدا کے بارے میں بولنے لگے ہوں گے, نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, قرآن شریف کیا ہے؟ پروردگار تو ہمارے جانوں کے اندر ہے, تو پھر اس بات کو کالی کرنے والے آقا سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علماء صاحب سنتے ہیں یہی تحقیق کے لیے فرمائے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو نفسہ انفسکم تمہارے نفس کو تم اپنے آپ کو جو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانو. اب یہ بات توریت اور انجیل میں بھی عرف نفسک فقد ربی, توریت اور انجیل میں اللہ کا یہ فرمان, ہر زمانے میں یہی فرمان کہ تو اپنے آپ کو پہلے پہچان پھر رب کو تو پہچان لے گا. یہ پروردگار یہ اتنا سارا جو ڈھانچہ بنایا ہے ہم تجھے کہاں ڈھونڈے, ہمارے آنکھوں میں پردے ہیں, ایک پردہ آ گیا تو جا کے آپ کا آپریشن کرا لے کے آ گئے, کان میں تھوڑا ہوگا تو سنوں نہیں آ رہا, کیا کیا ڈھانچہ بنا کے چھوڑ دیا پروردگار, کتنے سوراخیں بنایا, کیا کیا کر کے چھوڑ دیا یہ ڈھانچے کو, لیکن اب تو کہتا ہے کہ تو ہمارے اندر ہے. 15 دریچے اللہ نے بنائے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 دریچے کھول دیے, 5 بند کر دیے, صدر دروازہ ان کو بنا دیا, بند دریچے میں تالو کے اوپر ایک رکھ دیا اور تلوے کے نیچے ایک رکھ دیا, ساتوں سمندر اس کے اندر بہا دیے, اور پھر میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, اب 7 سمندر اس کے اندر بہا دیا, تو 7 طبق زمین و آسمان اس میں رکھ دیا, تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا اے رب, اے میرے رب العالمین, اے پروردگار تو کہاں رہتا ہے, میں تجھے کہاں کہاں ڈھونڈوں, کہاں دیکھوں, کہاں پاؤں, تو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ میں 7 زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتا, میں 7 زمین اور آسمان میں سما نہیں سکتا, اے رب میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, پھر کہاں رہتا ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, ہے نا, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں. اب ہم بولے خدا لا مکان پہ ہے, پھر مشک کے بعد آسمان اولا پہ آتا ہے, ہم دعائیں کر لیں, تہجد پڑھ لیں, اس کو پا لیں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, مرید نے, حضرت شب قدر کو ہم جاگتے ہیں, بڑی قدر والی رات ہے, شب قدر کی علامتیں کیا ہیں؟ تو حضرت فرمایا نادان, آج کی شب کی تو خبر کرے تو آج کی شب بھی تمہیں شب قدر ہو, ہر شب شب قدر ہے, کہاں تو وہ شب قدر ڈھونڈ کے بیٹھا ہے. اب ہم موسیٰ سے پوچھتے ہیں پروردگار میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, کہاں پاؤں, کہاں رہتا ہے تو, تیرا مقام کون سا ہے, تیری جگہ کون سی ہے؟ اب رب کہتا ہے اے موسیٰ میں 7 زمینوں اور آسمانوں میں لامکان کہیں بھی سما نہیں سکتا, میں پروردگار تو کہاں رہتا ہے, انا عند من کسرت قلوبهم, اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. جیسا کہ میں نے جو بیان فرما رہے تھے کہ دل کب ٹوٹتا ہے انسان کا, انسان کا دل ٹوٹتا کب ہے؟ اب جیسا ہمارے سلیم صاحب بتائے یہ آٹھوں منزل طے کرنا, یہ کیا کیا کرنا ہے, یہ مسئلہ صوفی کے لیے یہ توڑنے کی چیز ہے. سب آٹھوں بھی منزل جو مرانا مرانا بڑا سب توڑنے کی چیز ہے دل کو. اب جب وہ دل ٹوٹ جاتا ہے تو رب اس میں سما جاتا ہے. جیسے کہ میں زیادہ اس کو فصاحت میں نہ لے جاتے ہوئے, زیادہ لمبا نہ کھینچتے, مختصر الفاظ میں بتاتے تھا رہا ہوں کہ خواہشات نفسانی سے دل کو توڑ دیا, سمجھ, کوئی خواہش اس کے لیے نہ بچی, فنا کر دیا. لیکن اس کے لیے جو ہے نا تین منازل جو ہے, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ کے ہیں. خیر جو میں کہہ رہا تھا, وفی انفسکم افلا تبصرون, میں تمہارے اندر ہوں, تمہارے جانوں کے اندر ہوں, تمہارے نفس کے اندر ہوں, کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ یہی آیا اسی پہ. تو اللہ نے 15 دریچے بنائے, اس میں 5 کو بند رکھا, 9 کو کھول دیا, اور اس کے بعد ہماری آنکھ کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا, اے رب کائنات میری قوم جب تک تجھے نہیں دیکھے گی تجھے ماننے کو تیار نہیں, اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہماری آنکھوں میں پردے کتنے ہیں؟ اب کون سی آنکھ پیدا کرنا ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے؟ افلا تبصرون, کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ اب دیکھنا تو ہے. عمر گھٹتے گھٹتے چلے کہ پردے آئے تو پردے نکالنے لگے, پردہ کتنے ہیں, پردے کتنے ہیں, کن پردوں سے گزرنے کے بعد اس کا جلوہ نظر آئے گا؟ یہ مخالف صلاحیت جو ہے اس کو پانے کے لیے, لیکن وہ بات کو چھپا کے پروردگار نے راز میں نہیں رکھا. اللہ اعلان کہہ دیا, بندے میں تیرے اندر ہوں, کیا تم مجھے نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اگر نہیں دیکھتا ہے تو قیامت کے دن میں کہہ دوں گا, بتا دوں گا, دیکھ میں ہی ہوں, تو مجھے دیکھتا تھا, پہچانا نہیں, تو جب کیا کہو گے؟ یہ تمام چیزیں اپنے اندر انسان کے اندر بنائیں. ہمارے جسم میں ایک ایک بال ہے, سر سے